کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ اللہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا، جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل جگمگا جائیں۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق بڑا مہربان ہے۔ اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں۔ غین جانو، اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں اور جن کا ترجمہ پیش کیا، یہ دو موضوعات سے متعلق ہیں۔ ایک تو سورہ توبہ پوری وہ کفار اور منافقین سے براءت کے اظہار کے مضامین پر مشتمل ہے، جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ دیکھ چکے ہیں، اور اس سورت کی ابتدا ہی براءت کے لفظ سے ہوتی ہے، براءت من اللہ و رسولی ہی، اور براءت کے معنی ہے بیزاری اور اپنے آپ کو کسی چیز سے علیحدہ کر لینا۔ تو پوری سورہ توبہ میں مقصود یہ ہے کہ ایک ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ اب مسلمان اور کافر کھلے طور پر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں، اور ہر مسلمان کافر سے براءت کا اظہار کرے، یعنی اس سے کسی قسم کا ایسا دوستی کا تعلق نہ رکھے جیسا کہ اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا مقصد زندگی ایک ہی ہو۔ اس لیے جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ فرمایا ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے، کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہ کیا کریں۔ مغفرت موقوف ہے ایمان کے اوپر، اور جس شخص کے بارے میں یہ طے ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتا اور اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور واقعہ یہ ہوا تھا جس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، اگرچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی، لیکن آخر وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ یہاں تک کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر ان سے کہا کہ چچا، آپ برائے کرم ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اور اس پر اعتقاد اپنا ظاہر کر دیں، تو پھر آگے میں اللہ تبارک و تعالی سے آپ کے بارے میں لڑ جھگڑ کر بھی اللہ تعالی سے آپ کی مغفرت مانگ لوں گا۔ لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا، انہوں نے آخر وقت تک انکار کیا اور کہا کہ نہیں، میں اس وقت ابو جہل وغیرہ بھی قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ یہ ان کی دعوت قبول نہ کریں اور عبد المطلب کے دین کو نہ چھوڑیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں اور میں یہ کلمہ نہیں کہوں گا۔ اس طرح ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی دعوت ابو طالب نے قبول نہیں کی تو آپ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کیا جائے، میں مغفرت کی مانگتا رہوں گا تمہارے لیے جب تک کہ مجھے اس سے منع نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، لیکن اس آیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام تھے جو اپنے قریبی عزیزوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے جو کفر کی حالت میں مرے تھے، تو ان کو بھی مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا سورہ توبہ ایمان اور کفر کے درمیان کلی امتیاز کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی، اور کفر سے مکمل براءت اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ آدمی چاہے اس کے کوئی رشتے دار ہوں لیکن وہ اگر کافر ہیں تو ان کے لیے وہ مغفرت نہ مانگے. ہاں البتہ جو آدمی زندہ ہیں ان کے لیے اس یہ مغفرت مانگنے کی اجازت ہے کہ اس تصور کے ساتھ یا اس معنی میں مغفرت مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق دے دے اور ایمان کی توفیق کے بعد ان کی مغفرت ہو جائے، وہ تو جائز ہے. لیکن جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ کفر کی حالت ہی میں اس کا انتقال ہوا، اس کے لیے مغفرت مانگنے کی اجازت اس آیت میں ختم کر دی گئی. اب سوال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ آزر کے لیے دعا کی تھی. باپ ان کے آزر وہ بت پرست تھا، بلکہ بت تراش تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی لیکن ساتھ ہی اس نے دعوت قبول نہیں کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، کہ میرے باپ کی مغفرت فرما دیجئے وہ گمراہوں میں سے تھا. تو اس سوال کا جواب اللہ تعالی نے اس آیت میں دیا اور یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعا کی تھی وہ اس لیے کہ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وہ استغفار کرتے رہے، مغفرت مانگتے رہے، لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ کفر کی حالت ہی میں مرا ہے اور اللہ کا دشمن تھا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس سے براءت اظہار کر دی تھی. چنانچہ پہلی ان آیات میں سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کو اور ایمان لانے والوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے قریبی رشتے دار کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ ان کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی ہو کہ یہ دوزخی لوگ ہیں، یعنی جب یہ پتہ چل گیا کہ ان کی موت کفر کی حالت میں ہوئی ہے تو پھر ان کے لیے مغفرت مانگنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوسری آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو رشتے داری کے حقوق ہیں وہ اگر کافر بھی ہوں تو اس کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، جیسے کہ ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ صاحب ہما پھر دنیا معروف ہے، دنیا کے اندر ان کے ساتھ سلوک کرو، نیکی کا سلوک کرو، یعنی دنیا کے اندر بھی ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورہ ممتحنہ میں بھی یہ فرمایا کہ جن کافروں نے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ اگر تم انصاف کا اور رحمت کا اور شفقت کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نہیں روکتا. لیکن دنیا کے اندر حسن سلوک یہ بالکل الگ چیز ہے اور ان کے لیے مغفرت مانگنا یہ بالکل الگ چیز ہے، کیونکہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک واضح لکیر ہونی چاہیے، واضح فاصلہ ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ استغفار کرنا مشرکین کے لیے کافروں کے لیے جائز نہیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ما کان استغفار ابراہیم علی ابی ہی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی الا عموزتم وعدہ ایاہ، وہ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا. لیکن فلما تبین له، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرا منہ، تو آپ نے اس سے دستبرداری اختیار فرما لی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی عام طور سے بڑی تعریف فرماتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ ان ابراہیم الاواہ حلیم، ابراہیم بہت آہیں بھرنے والے اور بڑے بردبار تھے. اواہ کا لفظ قرآن عربی زبان میں آتا ہے اس شخص کے لیے کہ جو کسی تکلیف یا کسی صدمے یا کسی رقت آمیز بات کے منہ پر اس کے منہ سے بے ساختہ آہ نکل جائے، اس کو کہتے ہیں اواہ، جو بہت آہیں بھرنے والا ہو. اور مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور مخلوق پر شفقت میں ان کے دلوں سے آہیں نکلتی تھی، ان کے دل سے آہیں نکلتی تھی کہ ہائے افسوس یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے، ہائے افسوس کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اندر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی تصور ذہن میں لاتے تھے اور باری تعالیٰ کی محبت کا جوش ہوتا تھا تو بے ساختہ ان کے منہ سے آہ نکلتی تھی. تو ابراہیم بڑے آہیں بھرنے والے ہیں اور بڑے حلیم یعنی بردبار تھے. تو بردبار ہی کی وجہ، بردبار ہونے کی وجہ ہی سے ساری قوم نے ان کے خلاف ساری سازشیں کی، ان کو آگ میں ڈالا، اور پھر ان کے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنسار کروں گا. یہ ساری باتیں ہوئیں لیکن ان کی بردباری ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے مغفرت کی، یہاں تک کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں تو پھر انہوں نے ان سے برات کا اظہار کر لیا. آگے قرآن کریم شفقت کے ساتھ یہ بات فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ماضی میں اپنے کافر رشتہ داروں کی مغفرت کی دعا کی ہے وہ گھبرائیں نہیں. یعنی اب تو ہم نے حکم دے دیا کہ آئندہ استغفار نہ کریں، لیکن جن لوگوں نے پہلے اس حکم کے آنے سے پہلے جنہوں نے استغفار کر لیا وہ پریشان نہ ہوں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ابو طالب کے لیے استغفار کرتے رہے تھے، تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد سب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم نے تو یہ گناہ کا کام کیا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے اور گمراہ قرار دے دے قبل اس کے کہ وہ یہ بتائے کہ کون سی چیز سے تمہیں بچنا چاہیے. جب تک اللہ تعالیٰ یہ نہ بتا دے کہ فلاں چیز سے بچو، اس وقت تک اگر تم نے وہ اس چیز سے نہیں بچے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی مواخذہ، کوئی گرفت نہیں کرتا. تو فرمایا ما کان اللہ لیضل قوما، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے. یعنی ایک مسلمان ہے، ہدایت اس کو دے دی گئی اور اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا جس کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، جس کے سے نبی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تھا، تو وہ اس کو گمراہ قرار دے دے اس ہدایت کے بعد. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ ان پر یہ بات اچھی طرح واضح نہ کر دے کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے. تو جب واضح کر دیا تو پھر بے شک اگر وہ اس کا ارتکاب کریں گے تو ان کی گرفت ہوگی، لیکن جب تک وہ واضح نہیں ہوا اس وقت تک اگر کسی نے اس کام کا ارتکاب کیا ہے جس سے اب منع کیا گیا تو ماضی میں اس نے جو کیا تھا اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک اس نے ان پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے. قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ شان نزول ایک ہوتی ہے لیکن الفاظ ایسے عام استعمال کرتا ہے کہ جس سے ایک عمومی اصول پتہ چل جائے. اصول یہ پتہ چل گیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی ممانعت نہیں آئی اس وقت تک وہ کام جس کی ممانعت بعد میں کی گئی ہے اگر کوئی کرتا رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور پھر وہاں ان اللہ بکل شیء علیم، یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لہذا اس کو خوب پتا ہے کہ کس وقت کس چیز کو ناجائز قرار دینا ہے اور کس کی گرفت کرنی ہے اور کس کو معاف کر دینا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقین رکھو کہ اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ بھی کرتا ہے وہی مارتا بھی ہے، موت بھی دیتا ہے، اور مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار ہے، لہذا یہ سمجھ کر کہ بھائی یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرے لیے کام آئے گا، تو اس وجہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ اس لیے درست نہیں کہ مدد تو اللہ ہی کی ہے اور حامی اور مددگار بھی اللہ ہی ہے، تو کسی اور کو مددگار اور کسی اور کو اپنا رکھوالا سمجھنا درست نہیں ہے. یہ ایک موضوع تھا جو ان آیات کے اندر بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ درحقیقت بیچ میں آ گیا تھا اس لیے کہ بہت سے حضرات نے استغفار کیا تھا مشرکین کے لیے، لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی بیان چل رہا تھا غزوہ تبوک کا، اور غزوہ تبوک بڑی سخت حالت میں پیش آیا تھا، گرمی کا شدید موسم تھا، منزل بہت دور تھی، تقریباً 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ مدینہ منورہ سے، شدید گرمی کا موسم تھا، کھجوریں پک رہی تھیں، اس حالت میں حکم ہوا تھا کہ سب لوگ چلیں، تو اس میں پیچھے جیسے گزرا کہ منافقین تو اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، اور آ کر وہ مختلف بہانے انہوں نے بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت کی بنا پر ان کو نظر انداز کیا اور ان کو کوئی سزا نہیں دی، لیکن کچھ حضرات ایسے تھے کہ جو منافق نہیں تھے، سچے مومن تھے، اور غزوہ تبوک میں کسی نفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی حالات کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے. یہ 10 حضرات تھے جن میں سے 7 کا بیان پہلے آ چکا ہے، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو آ کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم نے جو غلطی کی ہے وہ اس وقت تک ہم اس کو اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر نہ کھولیں. تو چنانچہ انہوں نے خود اپنے اوپر سزا جاری کر لی تھی. پیچھے آیات کے اندر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی. لیکن 3 حضرات ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے اوپر کوئی سزا عائد نہیں کی تھی، اور ان کا بارے میں پیچھے گزرا ہے کہ وآخرون مرجونا، کہ کچھ آدمی ایسے ہیں کہ جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا ہے، یعنی ابھی ہم نہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو سزا دینی ہے اور نہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو معاف کرنا ہے. تو جب یہ ان کو معاملے کو ملتوی کیا گیا تو یہ 3 صحابہ تھے جن میں حضرت کعب ابن مالک تھے، حضرت ہلال ابن امیہ تھے، اور تیسرے مرہ ابن ربیع تھے. وہ 3 ایسے تھے کہ انہوں نے نہ تو آ کر کوئی بہانہ بازی کی جیسے منافقین کر رہے تھے، اور نہ اس طرح کی سزا اپنے اوپر عائد کی جیسا کہ 7 حضرات نے کی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ ان کا خاص طور پر ذکر فرمانا چاہتے ہیں ان حضرات کا. ان پر 50 دن ایسے گزرے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مکمل بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ تمام مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ نہ کوئی سلام کرے، نہ انہیں کلام کرے، نہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، نہ کوئی خریدے نہ بیچے. 50 دن ان پر ایسے گزرے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی اب ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن پر اب معافی دی گئی. تو فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعۃ العسرۃ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا. مشکل کی گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے کہ اتنا لمبا سفر گرمی کے موسم میں اور شدید اپنے معاشی حالات کے اعتبار سے ایسا موسم جس کے اندر سارے سال کی معیشت کا دار و مدار ہوتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے کام چھوڑ کر، روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اور مہاجرین اور انصار پر اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی. لفظ استعمال کیا ہے تاب اللہ. تابہ کے لفظی معنی جب ہم اردو میں کرتے ہیں تو عام طور سے اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنا، لیکن اصلی معنی اس کے ہیں کہ متوجہ ہونا، رحمت کا معاملہ کرنا. یہاں وہی معنی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا اور مہاجرین اور انصار کے ساتھ معاملہ فرمایا، الذین تبعوہ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا، فی ساعت العسرہ مشکل گھڑی میں، اور مشکل گھڑی وہی تھی غزوہ تبوک کا سفر. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگانے کے قریب تھے. وہ یہ تھا کہ جب یہ اعلان ہوا کہ سب اس سفر کے اندر روانہ ہوں تو ایک طرف سپر پاور سے مقابلہ ہے اور دوسری طرف سنگین حالات ہیں، سخت گرمی ہے، کھجوریں پک رہی ہیں، تو کچھ حضرات کے دل میں شروع میں تردد پیدا ہوا. اکثر حضرات تو بالکل خوش دلی کے ساتھ اور جہاد کے جذبے کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے، لیکن کچھ حضرات کے دل میں کچھ دنوں تردد رہا. بعض ایسے بھی تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا لشکر روانہ ہو گیا لیکن وہ سوچتے رہ گئے، آج اور کل میں رہ گئے، اور پھر آج اور کل میں رہنے کے بعد پھر بعد میں اللہ نے ان کو توفیق دی کہ پھر روانہ ہو گئے، اکیلے پہنچ گئے، جا کر لشکر سے مل گئے. تو فرمایا کہ ان کے دل قریب تھا کہ وہ ٹیڑے ہو جائیں اور ان میں ڈگمگا جائیں، تو اللہ نے ان کے اوپر توجہ کی. ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت شفیق بڑا مہربان ہے کہ پھر ان کو توفیق مل گئی اور وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے اور پیچھے نہیں رہے. اب ان تین حضرات کا بیان ہے جن کا معاملہ ملتوی فرمایا گیا تھا. الذین خلفوا، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی ان تین آدمیوں پر جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب ان تینوں پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی. جو مقاطعہ کیا گیا تھا، بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس میں ان کے لیے ساری زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی. اور وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئیں. اور وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کی پکڑ سے خود اس کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی. ثم تاب علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحمت کی نظر فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ آئندہ بھی اللہ سے رجوع کیا کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحیم ہے. یہ تین حضرات جن کا قرآن کریم نے خاص طور پر نام، یعنی ان کا عدد بتا کر ان کی رحمت کا معاملہ فرمایا، اس میں تین صحابہ کرام تھے، اور اس میں ایک تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے دو حضرات اور تھے، لیکن اور حضرات سے تو اس واقعے کی کوئی تفصیل منقول نہیں ہے، لیکن حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی تھے، انہوں نے اس واقعے کو انتہائی تفصیل کے ساتھ ایک حدیث میں بیان کیا ہے، اور وہ حدیث ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ اور اس کا ایک ایک جملہ وہ ان جذبات کی ترجمانی کرتا ہے جو ان حضرات کے اوپر اس وقت طاری ہوئے اور جن حالات سے گزرے، اس کی پوری تفصیل انہوں نے بیان کی ہے. وہ حدیث ایسی ہے، بہت طویل حدیث ہے، لیکن وہ ایسی ہے کیونکہ بہت سے فوائد پر مشتمل ہے، لہذا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں اس کا ترجمہ پورا نقل کیا ہے. میں اس کو تھوڑی سی تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ میں الحمدللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے غزوات ہوئے ہیں ان سب میں شریک رہا اور کسی غزوے سے میں پیچھے نہیں رہا، سوائے غزوہ بدر کے، کہ غزوہ بدر میں چونکہ کوئی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا اور یعنی کہا گیا تھا کہ سب لوگ چلیں، اتفاقی طور پر ایک قافلے پر حملہ کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا تھا، تو اس وقت میں شریک نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس سے زیادہ ایک اہم موقع پر میں شریک رہا ہوں، بیعت عقبہ، جب اہل مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دعوت دینے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے اور اس وقت صحابہ کرام نے بیعت کی تھی جس کا ذکر پیچھے آیت میں گزر چکا ہے، تو اس میں میں شریک تھا. اور فرماتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی جہاد کے لیے روانہ ہوتے تھے تو جس سمت میں جانا ہوتا تھا اس کے مخالف سمت سے نکلتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلتا کہ کہاں جا رہے ہیں، بلکہ خود منافقین موجود تھے وہ خبر پہنچا سکتے تھے کہ اس طرف کی طرف آپ روانہ ہوئے ہیں. لیکن جب غزوہ تبوک آیا تو آپ نے سب لوگوں کو اعلان کر دیا اچھی طرح کہ ہم تبوک جا رہے ہیں، اس کا باقاعدہ اعلان کیا، اور اس لیے کیا تاکہ لوگ اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور تیاری کر کے روانہ ہوں. چنانچہ اس میں سب لوگ روانہ ہوئے، لیکن میرا معاملہ یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا تھا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر کسی تیاری کے بغیر واپس آ جاتا. میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج اور کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے. پھر بھی میرے دل میں آتا رہا کہ میں اب بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں جا کر راستے میں مل جاؤں، اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، یہ خود ان کے الفاظ ہیں، کاش کہ میں ایسا کر لیتا، لیکن میں نہیں جا سکا اور افسوس ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکا. آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینے میں کہیں جاتا تو مجھے یہ بات سخت کھلتی تھی اور مجھے شدید غم میں مبتلا کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینے میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، منافقین تھے، یا پھر ایسے بیمار معذور تھے جو سفر کے قابل ہی نہیں تھے، اور سوائے منافقین کے اور معذوروں کے مجھے پورے شہر میں کوئی اور نظر نہیں آتا تھا. اس سے مجھے دل میں اور زیادہ غم ہوتا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہ گیا اور نہیں گیا. دوسری طرف فرماتے ہیں کہ پورے راستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو میرا خیال نہیں آیا. اب آپ اندازہ کریں کہ تقریباً بعض روایات میں ہے کہ 30,000 کا لشکر تھا اور بعض میں 10,000 کا بیان کیا گیا ہے، جو بھی ہو 10,000 ہی اگر سمجھ لیں، 10,000 آدمیوں میں سے ایک ایک کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا. تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ پورے راستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال نہیں آیا کہ کعب آیا ہے کہ نہیں، لیکن جب تبوک پہنچ گئے تو آپ نے مجلس میں ذکر کیا کہ بھئی کعب نظر نہیں آئے، کعب نظر نہیں آئے، کعب نہیں ہے موجود. تو اس وقت کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضرت وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو تو جو لباس مل گیا ہے وہ بڑا شاندار قسم کا لباس پہنتے ہیں، تو اس کے اندر اسی کے مزے میں مست ہیں، اس قسم کا جملہ کہہ دیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو ابھی آپ نے کوئی رد عمل نہیں فرمایا تھا، تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے ان صاحب سے کہا بھئی تم نے بات اچھی نہیں کہی کہ ان کے بارے میں آپ نے کہا، اور میں یا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر بھلائی کے سوا کچھ اور نہیں ہے، لہذا اگر وہ نہیں آئے تو کوئی وجہ ہوگی. تو اس طرح آپ نے کام کیا. اب اس سے آپ اندازہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے تعلق، ایک ایک صحابی کے بارے میں یہ خیال کہ وہ ساتھ ہیں یا نہیں. اب آگے فرماتے ہیں کہ حضرت کعب کہ جب مجھے خبر ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو میں سخت پریشان ہوا اور دل میں خیال آیا کہ میں غیر حاضری کا کوئی عذر کر دوں کہ فلاں عذر کی وجہ سے میں نہیں شریک ہو سکا اور میں ایسا کر سکتا تھا کہ میں ایسا کوئی عذر پیش کرتا اور اس کے لیے اپنے گھر والوں کی بھی کوئی گواہی پیش کر دیتا دوستوں کی بھی گواہی پیش کر دیتا لیکن میرے دل میں یہ خیالات گھومتے رہے یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ حضور تشریف لا چکے ہیں مدینہ منورہ میں تو سارے خیالات اور مساوس میرے دل سے مٹ گئے اور میں نے کہا کہ اب میں آپ کے ناراضی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو اس لیے میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں سچ بولوں گا اور اس کی جو سزا مجھے بھگتنی پڑی میں بھگتوں گا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو چاشت کے وقت صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے آپ کی عام عادت شریفہ یہ تھی کہ عموماً جب سفر سے واپس آتے تھے تو چاشت کے وقت داخل ہوتے تھے تو اس وقت وہ تشریف لائے تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب تشریف لاتے کسی سفر سے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے دو رکعتیں ادا کرتے اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کے پاس تو اسی عادت کے مطابق سب سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لے گئے وہاں دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھ گئے تو جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو جو منافقین تھے وہ انہوں نے آنا شروع کر دیا یکے بعد دیگرے ایک منافق دوسرا منافق تیسرا منافق آ کر اپنے اپنے بہانے کرنے شروع کر دیا اور جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کیا کہ جو کچھ یہ عذر کر رہے ہیں یا بہانہ بنا رہے ہیں یہ حقیقت ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو حق کا معاملہ ہے یہ سب ہو رہا تھا آ کے لوگ اپنے عذر بہانے پیش کر رہے تھے اسی حال میں بھی آ گیا حاضر خدمت ہوا اور جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گیا جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے تبسم تھا لیکن وہ تبسم ایسا کہ جس جیسے کسی ناراضی کی حالت میں کوئی شخص کسی سے ناراض ہو کر مسکراتا ہے اس طرح میں تبسم کیا اور پھر بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیر رہے ہیں اللہ کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا نہ دین کے معاملے میں کبھی مجھے کسی شبہ میں مبتلا ہوا اور نہ اس دین میں میں نے کوئی تبدیل کی آپ نے فرمایا پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی اب یہ بھی پتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کعب بن مالک نے سواری خریدی ہے تو یہ معلوم تھا تو یہ فرمایا کہ جہاد میں کیوں نہیں گیا جبکہ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی میں نے عرض کیا یا بے شک یا رسول اللہ اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضی سے بچ جاتا کیونکہ مجھے بات بنانے میں مہارت حاصل ہے لیکن قسم ہے اللہ کی میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی بھی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال آپ پر کھول دیں گے اور اگر میں نے سچی بات بتلا دی جس سے آپ فوری طور سے آپ مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی مجھے معاف فرما دیں گے تو صحیح بات سچی بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا میں کسی وقت بھی مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں تھا اور اتنے پیسے والا نہیں تھا جتنا اس وقت تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بات سن کر فرمایا کہ اس شخص نے تو سچ بولا ہے, اس شخص نے تو سچ بولا ہے. پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دے. وہ پیچھے آیت گزری تھی, آخرون مرجعون لامر اللہ, کچھ لوگ وہ ہیں جن کے معاملے کو اللہ نے ملتوی کر دیا. میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنو سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, یہ ایک غلطی تمہیں سرزد ہوئی تو کیا بے وقوفی کی کہ اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تمہارے لیے کافی ہو جاتا. یہ لوگ مجھے ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آنے لگا کہ میں لوٹ جاؤں, لیکن پھر میں نے دل میں کہا کہ ایک گناہ کے دو گناہ نہ بناؤں. ایک گناہ تو کر لیا اور آ کر میں کوئی جھوٹا بہانہ کر کے دو گناہ کر لوں, یہ نہ کروں. لہذا میں نے البتہ لوگوں سے پوچھا کہ جس طرح کا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے کیا اور بھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہو, کہ جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو. تو ان لوگوں نے بتایا کہ دو آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا تو تمہیں دیا گیا ہے تو کہ تمہارا معاملہ ملتوی ہے, اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. ان میں سے ایک مرارہ ابن ربی اور دوسرے ہلال ابن امیہ. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ انہوں نے دو ایسے بزرگوں کا ذکر کیا, یہ دونوں بزرگ ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی, یہ غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے تھے, بدریین میں سے تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. تو میں نے کہا بس میرے لیے انہیں دو بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے, کیونکہ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں مغفرت کا عام اعلان ہو گیا تھا. تو بدری ہونا یہ بذات خود ایک بڑی عظیم صفت تھی. تو جب مجھے پتا چلا کہ دو بدری صحابہ بھی ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے اور ان کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا ہے, تو میں نے کہا بس جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ میرے ساتھ بھی ہوگا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو, تمام صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع فرما دیا. اس وقت سب مسلمانوں سے, ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے, مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا تھا. ہمارا حال یہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا, نہ سلام کرتا, نہ سلام کا جواب دیتا. مسند ابو الرزاق میں اس کے ساتھ ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی, ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے, نہ ہمارے باغ اور مکان وہ ہیں جو پہلے تھے, سب اجنبی نظر آنے لگے. مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے, یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں عمر بھر اسی طرح لوگوں میں ذلیل و خوار ہو کر پھروں گا. اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین ویران نظر آنے لگی. اسی حال میں ہم پر 50 راتیں گزری. اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی یعنی حضرت مرارہ حضرت ہلال وہ تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھ رہے تھے اور رات دن روتے تھے, لیکن میں جوان آدمی تھا, باہر نکلتا اور چلتا پھرتا تھا اور نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں بھی پھرتا تھا, مگر نہ کوئی مجھ سے بات کرتا نہ میرے سلام کا جواب دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی نماز کے بعد حاضر ہوتا تھا اور سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سلام کے جواب کے لیے حرکت ہوئی ہے یا نہیں. مگر پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا. تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے. اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے. ان پر تو جو کچھ گزر رہی تھی وہ ظاہری ہے، لیکن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین، ان پر کیا گزری ہوگی کہ ایک ایک صحابی کے اندر جان اٹکی ہوئی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک طرف اللہ کے حکم کی خاطر ان کا بائیک آؤٹ بھی کرنا تھا، لیکن ساتھ ہی دل میں یہ خیال بھی آتا تھا کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی. لہذا فرماتے ہیں نظریں چرا کر جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو مجھے دیکھتا، اور جب میں آپ کو دیکھتا تو رخ پھیر لیتا. جب یہ لوگوں کا یہ طرز عمل طویل ہوا تو ایک دن میں اپنے اعتزاز بھائی قتادہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے. میں ان کے باغ میں دیوار پھان کر داخل ہوا اور ان کو سلام کیا. اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سوال سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے پوچھا اے قتادہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول اللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہوں؟ اس پر بھی قتادہ نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا. جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول. میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار بھانگ کر باغ سے باہر آ گیا. اس پر ایک مصیبت یہ آئی، فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مدینے کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک کسان جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے آیا کرتا تھا، میں نے اس کو دیکھا جو کچھ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے. تو لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے کعب بن مالک. وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط دیا. یہ غسان کا بادشاہ جو عرب سے کے ساتھ جو شام کی سرحد ملتی ہے، وہاں پر رومی سلطنت کا جو نمائندہ بادشاہ تھا وہ وہاں کے عرب قبائل کے ساتھ مل کر اس نے وہاں بادشاہت قائم کر رکھی تھی. وہ نصرانی بادشاہ تھا، یعنی عیسائی بادشاہ تھا. اس کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا. اس کا مضمون یہ تھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کے لیے نہیں پیدا کیا، تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے. میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یا اللہ، یہ ایک اور میرا امتحان اور آزمائش آئی کہ اہل قبر کو مجھ سے اس کی تمع اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں. میں یہ خط لے کر آگے بڑھا، ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا، اس میں جھونک دیا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر چکی تھی تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد خزیمہ ابن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں. آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کرو. میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، عملاً اس سے الگ رہو، قریب نہ جاؤ. اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی بھیجا. میں نے بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے. ہلال ابن امیہ کی اہلیہ خولا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کیا کہ ہلال ابن امیہ ایک بڑے عمر کے آدمی ہیں اور ان کا کوئی خادم نہیں ہے، تو کیا آپ کی پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کروں؟ آپ نے خدمت کرنے کی معنات واپس لے لی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ تم ان کی خدمت کر سکتی ہو لیکن وہ تمہارے پاس نہ جائے. حضرت حضرت کہا فرماتے ہیں کہ میرے بعض متعلقین نے مجھ سے کہا کہ تم بھی حضور سے جا کر بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو. تو میں نے کہا کہ نہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا جواب دیں, اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں اس لیے میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں. چنانچہ اسی حال پر میں نے 10 راتیں اور گزاری, یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں. مسند ابو الرزاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی. یہ جو آیات ہے والا ساتر دن کھلی ہوئی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے, تو ایک تہائی رات گزر چکی تھی اس وقت آپ پر یہ آیات نازل ہوئی. اس وقت آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے, تو انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو میں ابھی کعب کو اس کی طرح کروں. آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوا, اس وقت اگر اطلاع کی گئی تو لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا اور لوگوں کی نیندیں خراب ہوں گی. حضرت کا فرماتے ہیں 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور حالت وہی تھی جیسے ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں کیا ہے کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی. اچانک میں نے سلا پہاڑ کے اوپر کسی چلانے والے کی آواز سنی. یہ سلا پہاڑ جب آپ مسجد نبوی سے احد کی طرف نکلتے ہیں دروازے سے تو بائیں ہاتھ پر ایک پہاڑ نظر آتا ہے, وہ جبل سلا ہے. وہ اس جبل سلا پر ایک چلانے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ اے کعبۃ المالک بشارت ہو, یہ آواز دے رہا تھا صاحب سلا پر چڑھ کر. اور ایک روایت میں ہے کہ بلند آواز سے آواز دینے والے حضرت صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے جبل سلا پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ تعالیٰ نے کعب کی توبہ قبول فرما لی, بشارت ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت کعب کو یہ خوشخبری سنانے کے 2 آدمی دوڑے, ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو جو پیچھے رہ گیا تھا اسے سلا پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی. جو 2 حضرات روانہ ہوئے تھے ان میں ایک صدیق اکبر تھے اور حضرت فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا, اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب اللہ کی طرف سے کشادگی آ گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی. اب سب طرف سے لوگ ہم تینوں کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے. بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے, مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی تھی. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوق در جوق مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, آپ کے گرد صحابہ کرام کا مجمع ہے. مجھے دیکھ کر سب سے پہلے حضرت طلحہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے قبول توبہ پر مبارکباد دی. طلحہ کا یہ احساس میں کبھی بھول نہیں سکتا. جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا اے کعب بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہترین دن ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے, تم نے سچ بولا تھا, اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرما دیا. جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں, کہ سارا مال متاع اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں, کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو, یہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ اچھا آدھا مال صدقہ کر دوں. آپ نے اس سے بھی انکار فرمایا. میں نے پھر ایک تہائی مال کی اجازت مانگی تو آپ نے قبول فرما لیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات عطا فرمائی, اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی کلیوہ میرے زبان سے نہیں نکلے گا. پھر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا الحمدللہ کہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا تھا۔ بعض حضرات نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ 50 دن کا جو ان کو آزمائش ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ تھا اس میں 50 دن ہی صرف ہوئے تھے، 50 دن غزوے میں صرف ہوئے تھے، لہذا ان کو مقاطعہ بھی ان کا 50 دن کیا گیا، آزمائش بھی ان کی 50 دن کی ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مغفرت کا، اور اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا کہ قرآن میں موجود ہے ان کا ذکر، الثلاثۃ الذین خلفوا اللہ نے ان پر رحمت کی نظر فرمائی، ان 3 پر جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی، ان کے اوپر جان جوکھوں میں پڑ گئے، لیکن اللہ تعالی نے پھر ان کے اوپر رحمت کی نظر فرمائی اور ان کو معاف فرما دیا۔ یہ سارا واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں، اور ان کو یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ کی پکڑ سے خود اللہ ہی کی پناہ میں آئے بغیر کوئی اور چارہ نہیں۔ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرض کرو کسی شخص کو کسی مصیبت میں ڈال دے، کوئی پریشانی اس کے اوپر آ جائے، تو اس پریشانی کا حل بھی سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ ہی سے مانگے۔ جیسے اگر کوئی ماں ہے اپنے بچے کو مار رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو مار رہی ہے اور اسی کی گود میں چپک رہا ہے کہ مجھے بچائے گی بھی یہی، اسی طرح بندہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کے اوپر کوئی مشکل آئی ہے تو اس مشکل کے حل کے لیے بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ تو یہ بڑا عجیب جملہ ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچنے کا کوئی اور راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ ہی سے رجوع کیا جائے۔ تو یہ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ ان کو یہ بات یقین سے معلوم ہو گئی کہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کا کوئی اور راستہ سوائے اللہ سے رجوع کرنے کے نہیں ہے، اور پھر آخر میں پیغام دے دیا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہی بن جاؤ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔